أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين الميامين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، سورہ مبارک بقرہ کا آخری حصہ اس وقت ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. آیت نمبر 270 تک ہماری بات، بلکہ 271 تک ہماری بات ہو چکی ہے، مگر تھوڑا سا اس لنک کو واپس ڈیولپ کرنے کے لیے اور ریکال کرنے کے لیے ہم آیت نمبر 270 سے آگے بڑھتے ہیں. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ. جو تم اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہو اور جو تم نذر کرتے ہو، منت مانتے ہو، اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور یقیناً ظالمین کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی اب جو تم انفاق کر رہے ہو، خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یہ تو ایک ایبسولوٹ بات ہوگی نا. وہ ساری کنڈیشنز جو پہلے ڈسکس ہو چکی، ان کے مطابق انفاق کر رہے ہو یا اس سے ہٹ کر انفاق کر رہے ہو، احسان جتا کر اذیت پہنچا کر کر رہے ہو یا اس کے بغیر کر رہے ہو، دکھاوے کے لیے کر رہے ہو یا خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہو، یہ ساری جو اس کے ساتھ لگے ہوئے اٹیچمنٹس ہیں، یہ پروردگار ان کو خوب جانتا ہے. اسی طرح سے جو تم نظر کرتے ہو، جو تم منت مانتے ہو، کیا نظر کی تھی، کب پورا کرنے کا وعدہ کیا تھا، کتنے کا وعدہ کیا تھا، یہ سب پروردگار کو معلوم ہے. اور اگر کوئی جانتے بوجھتے اس کو فالو نہ کرے بعد میں، تو پھر وہ ظلم کر رہا ہے. وہ مال ظالمین من انصار، اور یقیناً ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. پھر آیت نمبر 271 کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان تبدو صدقات پر نعم ہیا، کہ اگر تم صدقات کو آشکارا یعنی اوپنلی اگر دیتے ہو، پر نعم ہیا تو یہ بھی کتنا اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. یعنی ہو قربتن اللہ، پھر چاہے وہ آشکار ہو، اوپنلی ہو یا کنسیلڈ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، اس بات کا احتمال زیادہ ہے کہ انسان اگر کنسیل کرے گا تو ریاکاری کے امکانات کم ہوں گے، پھر اس کا خدا کے لیے کرنے کا جو جذبہ ہے وہ زیادہ، اسے خود بھی ایک سکون محسوس ہوگا. لیکن بہرحال شوق دلانے کے لیے، کسی دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے اگر اس طریقے سے بھی کیا جائے، ہو قربتن اللہ، تو کوئی حرج نہیں. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپا کر دو اور فقراء کو اس طرح سے پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، تو یہ دینا تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے نتیجے میں جو تمہارے گناہ ہیں ان میں سے بعض پر پروردگار پردہ ڈال دے گا. من سیئاتکم کا مطلب ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے تبعیض. من کے بہت سارے معنی ہیں، صرف ایک نہیں ہے، لیکن من کا ایک مطلب ہے تبعیض کا، یعنی بعض کا، اس میں سے کچھ، یہ من کا ایک مطلب ہے. یہاں پر کہا گیا یکفرو انکم من سیئاتکم، جو تمہارے گناہ بھی تو ہیں، ان گناہوں میں سے بعض کے اوپر خدا پردہ ڈال دے گا. بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. دیکھیے، کچھ کفارے وہ ہیں کہ جو بالکل پروردگار عالم کی طرف سے پن پوائنٹ کر کے بیان کیے گئے. مثلا روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر توڑ دیا، کیا کفارہ ہے اس کا؟ کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، یہ اس کا کفارہ ہے. یہ بالکل ڈسکرائبڈ ہے، یہ بالکل واضح ہے، پن پوائنٹ کر کے بتا دیا گیا کہ یہ اس کا کفارہ ہے. قسم توڑنے کا کفارہ پن پوائنٹ کر کے بتا دیا گیا، یہ اس کا کفارہ ہے. منت توڑنے کا کفارہ یا منت پورا نہ کرنے کا کفارہ، وہ آپ توز المسائل کے اندر دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ کہ لسٹ ہے کہ یہ کر لو یا یہ کر لو یا یہ کر لو. یہ سارے کفارے جو ہیں یہ بیان کیے گئے. بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کفارے نہیں بیان کیے گئے. اس کے اندر یہ ہے کہ انسان اگر شرمندہ ہو کر توبہ کر کے استغفار کر لے کافی ہے، لیکن اس توبہ کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے، استغفار کے لیے، یہ ایک جنرل پرنسپل ہے کہ اگر تم جتنا زیادہ اپنی طرف سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، تو جو گناہ تم سے ہو جاتے ہیں پروردگار ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا. یو کفر کا مطلب ہے، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں. پروردگار کافر بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھانے کے لیے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا، یعنی خدا تمہارے ان گناہوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کا انکار کر دے گا کہ ایز یو ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ، تم نے کیا ہی نہیں اس کو، پروردگار اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے, پروردگار عالم کو اس کی اطلاع ہے, خبر رکھتا ہے. اس میں ایک روایت بھی ہے, بلکہ ایک نہیں دو تین روایتیں بھی ہیں, ذرا اس کو بھی دیکھتے چلیے. ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر خرچ کرنا, پوشیدہ یعنی چھپا کر خرچ کرنا غضب خدا کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اور جس طرح سے پانی آگ کو بجھاتی ہے اسی طرح یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یعنی انسان اگر چھپا کر صدقہ دے رہا ہے تو اس کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا اگر آپ آگ کے اوپر پانی کو ڈالیں تو وہ جس طرح سے ٹھنڈی کر دیتی ہے, ٹھنڈا کر دیتی ہے اس آگ کو, بالکل اسی طریقے سے خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے چھپا کر صدقہ دینا. اور جو بات ہم نے کہی بھی تھی اسی کے اوپر چھٹے امام کی ایک حدیث بھی ہے کہ واجب زکات, واجب زکات, واجب صدقہ, فطرہ, خمس, یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں, اپنے مال سے آشکار طور پر الگ کر لو. ٹھیک ہے, اس میں دوسروں کو پتا چلے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو اللہ کے لیے مگر اس میں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, چار آدمی دیکھ بھی رہے تو ان کے سامنے دو, کوئی مسئلہ نہیں. اور کھلے بندو خرچ کرو, یعنی کھل کر خرچ کرو اس کے اندر. لیکن مستحب انفاق مخفی ہو تو بہتر ہے, جو مستحب صدقہ دینے والی بات ہے وہ اگر چھپا کر دو تو بہتر ہے. ایک اور روایت کے اندر بھی اس طرح کی بات آئی ہے, اور اس میں سات کیٹیگریز کی گئی ہیں, سیون, کہ سات افراد ایسے ہیں جن پر قیامت کے دن خدا اپنے لطف کا سایہ کرے گا جبکہ اس دن اس کے سایہ لطف کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. اور وہ سات اشخاص یہ ہیں. وہ جو آپ سایہ کا مطلب آپ سمجھیں, سارے سمبولک چیزیں ہیں, اصل تو جو وہاں پر پہنچیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا سارے معاملات ہیں, مگر وہ آپ سنتے ہیں کہ قیامت کے دن سخت ہوگا, دھوپ ہوگی, حرارت ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ویسے میں کسی کو اگر سایہ مل جائے, یعنی اگر اس کو شیلٹر مل جائے, تو یہ سات افراد ہیں جن کے لیے اس چیز کا پرومس کیا گیا. نمبر ایک, عادل رہنما, یعنی اگر ایک شخص کسی طریقے سے اس کے پاس کسی علاقے میں اتھارٹی آ جاتی ہے اور وہاں پر وہ جسٹس کا نظام جو ہے وہ نافذ کرے, لوگوں پر ظلم نہ کرے اور ظلم نہ ہونے دے, وہ. نمبر دو, وہ جوان, خصوصیت کے ساتھ آپ نوٹ کریں اس کے اندر جوان کی بات ہو رہی ہے, کہ وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے, یعنی اس کی پرورش کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں اس کو عبادت کی طرف رغبت دلائی گئی ہے, یعنی اب اس انوائرمنٹ کی وجہ سے مصلی پر آنا اس کو اچھا لگتا ہے. اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو, ہم نے تسبیتم من انفسکم کے ذیل میں جو بات گزارش کی تھی کہ وہ اندر نفس کے اندر انسان کے یہ کوالٹی ڈیولپ ہو جائے, وہ عبادت کے ماحول میں جو پروان چڑھتا ہے. نمبر تین, وہ شخص جس کا دل مسجد سے پیوستہ ہے, یعنی جو مسجد میں آنے کو پسند کرتا ہے. اب یہ خاص ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے زیادہ اس کی امپورٹنس ہے, خواتین کے لیے بھی, لیکن مردوں کے لیے زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. نمبر چار, یہ ہمارے ٹاپک سے نہیں, یہ اس کے بعد آئے گا. نمبر چار, وہ اشخاص جو ایک دوسرے کو خدا کے لیے دوست رکھتے ہیں, ویسے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, نہ چچا کا بیٹا ہے, نہ ماموں کی بیٹی ہے, نہ خالہ کا کوئی رشتہ ہے, نہ کسی اور رشتے کی وجہ سے, مگر ایک رشتہ ہے اور وہ ہے خدا کا, خدا کے لیے جو دوسروں کو دوست رکھتا ہے. محبت و الفت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور محبت ہی سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, بغض کے ساتھ نہیں, نفرت کے ساتھ نہیں, واقعا خدا کے لیے, اللہ کے لیے. یعنی یہ جو معیار ہے, محور ہے, وہ محور یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ, کہ محبت بھی اللہ کی وجہ سے اور بغض بھی اللہ کی وجہ سے. نمبر پانچ, اب یہ تھوڑا سا بہرحال میں پڑھ دیتا ہوں, وہ شخص جسے کوئی دعوت گناہ دے, یعنی خصوصیت کے ساتھ آپ اس کو وائس ورسا بھی کر لیں, کہ مثلا کوئی جوان ہے اس کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کی دعوت دے, ایڈلٹری کی کوئی آفر ہو جائے, اور وہ اس کو یہ کہہ کر ریفیوز کر دے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں, میں صرف پروردگار عالم کے خوف کی وجہ سے, اگرچہ ٹھیک ہے سرکمسٹانسز فیوریبل ہیں میں کر سکتا ہوں, لیکن میں خدا سے ڈرتا ہوں, میرے دل میں خدا کا خوف ہے, میں یہ کام نہیں کروں گا. اور نمبر چھ, وہ شخص جو اس طرح سے مخفی طور پر چھپا کر انفاق کرتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ بائیں ہاتھ نے کیا انفاق کیا ہے, یہ ہمارے ٹاپک کے ساتھ ریلیٹڈ. اور نمبر سات, وہ شخص جو اکیلا یاد خدا میں محو ہو اور اس کی کنسنٹریشن کا یہ عالم ہو کہ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو گر رہے ہوں, اگر یہ یاد خدا کا معاملہ اس کے پاس ہے کہ وہ تنہائی میں پروردگار سے گفتگو مناجات کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے, کہ یہ بھی اس سائے کا حقدار ہوگا جو قیامت میں پروردگار کی طرف سے حاصل ہوگا. آیت نمبر 272, لیس علیک ہداہم, اے حبیب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی ہدایت کریں, کیا مطلب؟ پیغمبر کی ذمہ داری تو ہے زبردستی ہدایت کرنا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یاد رکھیے گا، ہدایت کا جو لفظ ہے نا، گائیڈ کرنا، یہ تین چار مطلبوں کے لیے، معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب تو میں بیان بھی نہیں کر رہا. ایک تو ہے جس کو کہتے ہیں ہدایت تقوینی. ہدایت تقوینی کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان مثلا بہت ساری چیزیں بایولوجیکلی اس کی ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. مثلا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، یا نروس سسٹم ہے، یا آرٹیریل سسٹم ہے، یا وینس سسٹم ہے، لنگس کا فنکشن ہے، ہارٹ کا فنکشن ہے، وہ سب بھی کسی گائیڈنس کے تحت ہی ہو رہا ہے نا، اس کے بغیر تو نہیں ہو رہا ہے. کہ مثلا اس طریقے سے جانا ہے اور اس طریقے سے نہیں جانا. مثلا جو ہم لوگ پڑھتے تھے کسی زمانے میں کہ فراگ کے جو ہارٹ کے چیمبرز ہیں وہ پانچ ہیں، انسان کے چار ہیں، تو یہ چار چیمبرز کی کیسی فنکشننگ ہوگی اور اس کے پانچ کے کیسی ہوگی، یہ انسان چاہے اس کو معلوم بھی نہ ہو مگر اندر سسٹم تو چل رہا ہے، تو کسی گائیڈنس کے ساتھ ہے. وہ جو گائیڈنس ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت تکوینی. اس کا کوئی تعلق ہدایت تشریعی کے ساتھ نہیں ہے. تشریعی کا مطلب جو شریعت کے ساتھ اس کا تعلق بنتا ہے، پانچ وقت کی نماز پڑھو. اب وہ انسان شعور کے ساتھ اسلام قبول کرے، اس کے بعد پھر ولنگلی مسلح پر آئے، وضو کرے، یہ سب اس کو خود کرنا پڑے گا. یہ وہ ہدایت ہے جس کو کہا جاتا ہے ہدایت تشریعی، یعنی جس کا تعلق شرع کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے. وہ پیغمبر بیان کریں گے، سمجھائیں گے، تلقین کریں گے، کنوینس کریں گے، مگر اس کے اندر پیغمبر اکرم یا کوئی بھی امام یا کوئی بھی ذمہ دار شریعت وہ ظاہر گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. اب اس خاص آیت کا، ہمارے اس آیتوں کا جو سلسلہ ہے، اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک تعلق بنتا ہے. وہ تعلق یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک خیال یہ پیدا ہوا کہ جو کافر ہیں اگر ہم ان کی مدد نہ کریں، اگر ان کے اوپر خرچ نہ کریں، مثلا وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو بھوک تو اس کو بھی لگ رہی ہے، پیاس تو اس کو بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ کافر ہے، تو اگر یہ کافر ہے تو کیا اس کے اوپر خرچہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. مثلا اگر آپ اپنے حساب سے سوچیں کہ بھائی ایک شخص ہے وہ شیعہ ہے، دوسرا ہے وہ غیر شیعہ ہے لیکن مسلمان ہے، تیسرا ہے جو غیر مسلم بھی ہے اور شیعہ بھی نہیں ہے، تو اب یہ کیٹیگریز کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو شیعہ آپ سے قریب ہے، پھر اس کے بعد جو مسلمان ہے لیکن نان شیعہ ہے، پھر اس کے بعد جو نان مسلم ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے پرائیورٹیز کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے کہ مثلا آپ یہ کہیں کہ میرے پاس ایک روپیہ ہے اور میں ایک ہی روپیہ خرچ کر سکتا ہوں، اور ایک روپے کی ضرورت شیعہ کو بھی ہے، غیر شیعہ کو بھی ہے، اور غیر مسلم کو بھی ہے، تو میں پرائیورٹی اس کو دوں، یہ بات صحیح ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. آپ کہہ رہے کہ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، میں خرچ اس سے زیادہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن کیا میں غیر شیعہ کے اوپر خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اسی طرح سے کیا میں غیر مسلم کے اوپر خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ یاد رکھیے گا، ہماری بات اس وقت واجب زکات کی نہیں ہو رہی، خمس کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، بات ہو رہی ہے صدقے کی، بات ہو رہی ہے مستحب چیریٹی کی، جو ریکمینڈیڈ چیریٹی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. کیا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرائیورٹی کے اعتبار سے نو ڈاؤٹ کہ جو آپ سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہے، اور اس کے اندر بھی اگر کوئی آپ کا فیملی والا ہے جو آپ کے امیجیٹ، جس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے لیکن رشتے داری ہے، اس کی ذمہ داری اور زیادہ ہے، لیکن کیا اس سے ہٹ کر کسی اور کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جواب جی ہاں کیا جا سکتا ہے، اگر وہ ہاسٹائل نہیں ہے مسلمانوں کے لیے یا مسلم امہ کے لیے یا ہمارے یعنی مسلک کے لیے ہاسٹائل نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی مدد کرنے کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر ہی اس کو اس طرح سے استعمال کرے کہ ہمارا نقصان ہو جائے. مثلا میں 500 روپے کسی کو دوں، وہ اسی کی گولی لے کر پستول میں بھر کر کسی عالم کو جا کر مار کے آ جائے، نہیں، یہ نہیں. اگر معلوم ہے کہ ایسا کوئی ہے تو آپ اس کی مدد بالکل بھی نہیں کر سکتے. لیکن نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک عام سا مسلمان ہے، چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو مگر بھوکا ہے، اس کے بھی بچے ہیں، وہ بےچارے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آج کل تو یہ بہت کامن ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پر وہاں پر اس کو اگر روٹی دیتے ہیں یا کھانا دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، ایون اس کے گھر کا بھی انتظام کر دیتے ہیں، اور پرائیورٹیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے اپنی کمیونٹی کے یا وہ افراد کہ جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، الحمدللہ ان کی ہم کافی مدد کر چکے ہیں، تھوڑا یہاں پر بھی کام کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس کے اندر پرابلم نہیں ہے. اس بات پر توجہ کیجیے گا، اس آیت کا شان نزول یا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ ایک عورت تھی، وہ عمرۃ القضاء کے موقع پر، یعنی پیغمبر اکرم کی سیرت میں اگر آپ دیکھیں، ویسے بھی آج ولادت کا دن ہے تو ایک بات اگر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر مدنی زندگی جو ہے، پیغمبر اکرم 13 سال ہجرت سے پہلے مکہ میں، 10 سال ہجرت کے بعد مدینے میں، یہ ہجرت کے بعد جو پیغمبر مدینے گئے ہیں اس کے بعد بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، پہلی ہجری کے واقعات، دوسری ہجری، تیسری ہجری، چوتھی ہجری، اسی طرح سے ایک ہے چھ ہجری، چھ ہجری کے اندر ہے صلح حدیبیہ۔ اس چھ ہجری میں صلح حدیبیہ جب ہوئی ہے تو یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال مسلمان آئیں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ وہ جب چھ ہجری میں آئے تھے تو عمرے ہی کے ارادے سے آئے تھے، مگر اس وقت وہ عمرہ نہیں کر پائے، صلح ہو گئی۔ اس صلح کے نتیجے میں طے یہ پایا کہ نیکسٹ ایئر آ کر یہاں پر عمرہ انجام دیں گے۔ اس عمرے کا نام ہے عمرۃ القضاء، یعنی ایسا عمرہ جس کو قضا کیا گیا، اس لیے کہ کرنا چھ ہجری میں چاہ رہے تھے، سات ہجری میں کیا۔ یہ جو سات ہجری میں عمرۃ القضاء انجام دیا ہے، اس میں یہ ملتا ہے کہ ایک عورت جس کا نام بھی بیان کیا گیا ہے کہ شاید اس کا نام اسما تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال لیکن اس عورت نے اس پریشانی کی وجہ سے کہ اس کی ماں اور دادی اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، اسما نام تھا، عمرۃ القضاء کے سفر میں وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں تھی، اس کی ماں اور دادی اسے ڈھونڈتے ہوئے پہنچی، یعنی اب وہ تو آئی ہے مدینہ سے، ہجرت کر کے وہ مدینہ جا چکی تھی، اس عمرۃ القضاء کے موقع پر یہ مکہ میں آئی تو اس کی ماں اور دادی اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور اس سے مدد مانگی، اور وہ کیونکہ مشرک تھے، بت پرست تھے، اس لیے اسما نے اس کی مدد سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح سے مدد نہیں کر سکتی، ضروری ہے کہ میں پہلے پیغمبر اکرم سے اپروول لوں۔ یہ اسپرٹ صحیح تھی، تو اس نے کہا میں پوچھ لوں، اگر وہ ہاں بولتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ حق ہے۔ اس کے بعد وہ آن حضرت کی خدمت میں آئی اور اجازت چاہی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مثلا اس وجہ سے یہ سوچ کر کہ اگر ہم ان کی مدد نہ کریں تو شاید یہ اسلام کی طرف آ جائے گا، یہ نہیں کرو۔ لیسا علیک ہداہم، علیک ہداہم، تمہاری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت کرو، پیغام تم نے پہنچا دیا، دین تم نے پہنچا دیا، اب اس کے بعد اگر وہ ہاسٹائل نہیں ہے، اگین میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا کہ اگر ایسا نہیں، ابو جہل کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابو لہب کی مدد کی بات نہیں ہو رہی ہے، ابو سفیان وغیرہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن نہیں، ایک عام ہے، لیکن بت پرست ہے، مشرک ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں، اتنا پتہ بھی ہے کہ نہیں، وہ کمپریہینڈ بھی کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر تم اس کی مدد کرو تو شاید وہ اس طرح سے تم سے قریب ہو جائے۔ ایک اور عنوان جو ہمارے پاس ہے وہ ہے مؤلفۃ القلوب کا، جو سورہ مبارک توبہ میں اگر آپ چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہ کس کس کے اوپر زکات واجب خرچ کی جا سکتی ہے، اس کے اندر ایک عنوان آتا ہے مؤلفۃ القلوب کا، تالیف قلب کا، یعنی دلوں کو جذب کرنے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے۔ تو یہ تو تقریباً اس وہ کیفیت بن جائے گی، لیسا علیک ہداہم، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی کسی کی ہدایت کریں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اس کا چاہنا بغیر وجہ کے نہیں ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے، مثلا ایک جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، لا یہدی القوم الظالمین، کہ خدا ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی خدا نہیں چاہتا کہ ظالم قوم کی ہدایت ہو، وہ پہلے اپنے ظلم کو چھوڑے پھر اس کی ہدایت ہوگی، یعنی اتنا اس کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ ظلم کر رہا ہے، پھر وہ ظلم کو پہلے چھوڑے پھر اس کی ہدایت ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ اور معیارات اور اسٹینڈرڈس، لیکن اللہ یہدی من یشاء۔ اچھا میں نہیں سمجھ پا رہا، آپ لوگ کا آواز آ رہی ہے، میں اس کے اندر اس وقت کمفرٹیبل نہیں ہوں، تھوڑا سا سمینا اس کو دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے آگے بڑھاتے ہیں اس کو۔ لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور جو تم خیر میں سے انفاق کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہارے اپنے نفس کو ہوتا ہے، تمہاری اپنی ذات کو ہوتا ہے، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور انفاق تمہیں نہیں کرنا ہے مگر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، قربتاً اللہ، وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے خیر میں سے، یوفى الیکم، اسے تمہاری ہی طرف ریباؤنڈ کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ. اب آپ دیکھیے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ہائی ریکمنڈیشن, یعنی خدا کی طرف سے ایک خاص ریکمنڈیشن ہے جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر ضرور خرچ کرو. کن کے لیے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, ان فقراء کے لیے. فقیر کی تعریف میں گزارش کر چکا کہ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایئرلی ایکسپنسز کو میٹ کرنے کے لیے نہ کوئی ریسورس ہو, نہ کوئی سورس ہے, اور نہ ہی اس کے پاس کوئی جاب ہے, نہ کوئی بزنس ہے, نہ بینک بیلنس ہے, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے سال کے ایکسپنسز کو میٹ کر سکے, اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر, ٹرمنالوجی کے اندر فقیر. للفقراء, ان فقراء کے لیے, الذین احصروا فی سبیل اللہ, کہ جو اللہ کی راہ میں محصور ہو گئے, سیج ہو چکے ہیں, احصروا محصور ہو گئے, یعنی اب ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پیر مار کے ادھر جا سکیں ادھر جا سکیں, انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو انگیج کر لیا ہے. اب اس کے اندر بہت سارے افراد آ سکتے ہیں, مثلا واقعاً اگر جینون جہاد اگر ہو رہا ہے, واقعاً اگر جینون جہاد ہو رہا ہے, یہ دو نمبر جہاد کی ہم بات نہیں کر رہے, جینون جہاد اگر ہو رہا ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک مجاہد ہے اور وہ محاذ پر جا کر لڑ رہا ہے تو پیٹ تو اس کا بھی لگا ہوا ہے, بھوک تو اس کو بھی لگ رہی ہے, پیاس تو اس کو بھی لگ رہی ہے, وہ کام کر رہا ہے دین کا, مسلمانوں کا, ان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ پیڈ امپلائی ہے تو بات ختم ہو گئی, لیکن اگر وہ پیڈ امپلائی نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کی گزر اوقات, اس کی گزر بسر, اس کے تمام ایکسپنسز وہ میٹ کرنے کے لیے وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے, محاذ پر گیا ہوا ہے, جنگ لڑ رہا ہے. اگر وہ جہاد میں مصروف ہے تو وہ کیسے اپنے انکم کو جنریٹ کرے گا؟ اس موقع پر وہ افراد کہ جو محاذ پر نہیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان ایکسپنسز کو میٹ کریں, ان کی ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے فرض کیجئے کوئی دوسرا شعبہ ایسا ہے, جیسا کہ اس آیت کے ذیل میں علم دین کے حصول کو بھی شامل کیا گیا. علم دین کا ایک لیول وہ ہے کہ جو سب کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے. مثلا بنیادی واجبات کا علم, حرام کیا ہے اس کا علم, عقائد کی بنیادی تعلیم, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو سب کی ذمہ داری ہے, وہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اس کے اوپر کا جو لیول ہے کہ جس کے بعد ایک آدمی عالم بنتا ہے, اب اگر مثال کے طور پر ہم کہیں کہ معصومین کا تعلق تو عصمت کے ساتھ ہے, اگر علم کے حوالے سے آپ بات کریں تو ان کو کشت تو نہیں کرنا ہے, یعنی پیغمبر ہیں وہ تو پروردگار سے پڑھ کر آ رہے ہیں, یا معصومین ہیں وہ تو پروردگار عالم کی طرف سے علم لدنی لے کر آ رہے ہیں. مگر اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے, مثلا سورہ مبارک توبہ کے اندر جو خدا نے کہا ہے, خود خدا نے اس بات کے اوپر اصرار کیا ہے کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں, یہ خود خدا کہتا ہے لین پیرو کافا, یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ سارے افراد اپنا کام چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے, اس لیول کو اٹین کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. پھر خدا فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہر گروہ میں سے کچھ افراد نکلیں, ہر کمیونٹی میں سے کچھ افراد نکلیں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, کیوں نکلیں؟ یہ لے تفقہوا فی الدین, تاکہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں, دین کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان ڈیپتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اور کیوں یہ ڈیولپ کریں؟ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, تاکہ وہ اس پیغام کو پھر آگے پہنچائیں اپنی قوم تک جب وہ پلٹ کر واپس آئیں. اب وہ گیا ہے لرننگ سینٹر کی طرف, اور وہاں پر جب وہ گیا ہے اور واپس آیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ میسج اس نے ڈیلیور کرنا ہے, اور ڈیلیور کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ کمیونیکیشن جب قوم تک ہو تو قوم اس کو لے گراسپ کرے, اور ایز اے ریزلٹ بہت زیادہ محتاط ہو جائے اپنے ایکس کے بارے میں, اعمال کے بارے میں, اپنے عقائد کے بارے میں. یہ اس کا فنکشن بیان کیا گیا. اب کوشچن ارائیزز کہ یہ افراد جب جا رہے ہیں وہاں پر, تو وہاں پر جب جائیں گے پڑھنے کے لیے تو یہ کیا یہ پارٹ ٹائم جاب ہوگا؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کر لیا, اگر آج کیا کل نہیں کیا, 4 دن کیا 2 دن نہیں کیا 6 دن کیا 1 مہینہ نہیں کیا, اگر ایسا ہو تو کوئی چیز ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس کیٹیگری کے اندر شمار ہوتے ہیں. البتہ اس کے لیے سہم امام جو ہے, جو خمس کا وہ جو ایک حصہ 50% جو سہم امام ہے, اس کا جو اہم ترین مصرف جو بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا. مگر اس سے ہٹ کر بھی جو مستحب انفاق ہے اس کا بھی ایک مزداق اس کو قرار دیا گیا. اب اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, دین کی تبلیغات, یہ ساری چیزیں, مگر خاص جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہ افراد. اسی لیے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر پاسبل ہو نا, یعنی ان چیزوں کے اندر بھی وہ افراد کے جو صاحبان ثروت ہیں, یعنی جو پیسے والے ہیں, اگر وہ اپنی اولاد میں سے دا موسٹ بریلینٹ اسی کو اگر بھیج دیں تو یہ مسئلہ کافی حل ہو جائے. اگر یہ مسئلے کو اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں آئیڈیل، ایک ہوتا ہے نا کہ آئیڈیل سچویشن اور ایک ہوتا ہے بیسٹ پاسبل آپشن، ان دونوں میں فرق ہے. ایک آئیڈیل سچویشن ہے اور یہ کہ نہیں آئیڈیل تو نہیں ہو رہا، پھر آپشن جو اویلیبل ہیں ان میں سے دا بیسٹ پاسبل آپشن کون سا ہے. آئیڈیل تو یہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، بات ہی ختم ہو جائے، بٹ دس از ناٹ، ابھی نہیں ہوا ہے. ابھی اس کے بعد کیا کرے کہا کہ اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ مثلاً ہم کو افراد کو بھیجنا ہے، وہ جائیں گے پڑھ کر آئیں گے سیکھ کر آئیں گے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد پھر کوئی پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. مگر اس قسم کی ان ڈیپتھ جو مثال کے طور پر اس وقت ہمیں پرابلم ہوتا ہے، رجال کی تحقیق کرو اور نیریٹرز کو چیک کرو اور یہ کرو، اس میں کافی کمی واقع ہو جائے گی. لیکن اب اس وقت کہ یہ ہے پرابلم، جب پرابلم ہے تو کیا کریں، کہ لوگ جائیں گے، جائیں گے سیکھیں گے واپس آئیں گے. اب وہ اگر جانے والے افراد وہ خود ویل ٹو ڈو نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ویل ٹو ڈو نہیں ہے تو ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو بیسک نیسیسٹیز جو لگی ہوئی ہیں وہ تو اس کے ساتھ بھی ہے، بھوک تو اس کو بھی لگتی ہے. ایسا کوئی معجزہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر وہ حوض علمیہ کے اندر جائے گا تو اس کو بھوک نہیں لگے گی، یا اگر وہ حوض علمیہ میں جائے گا تو اس کے بچوں کو کھانا نہیں کھانا ہے، یا اس کی بیوی کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے. سارے پرابلمس تو اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں. امتحان تو اس کا یہی ہے کہ وہ اس کنڈیشن کے اندر بھی وہاں پر جا رہا ہے. یہ ہے بیسٹ پاسبل اس وقت جو ہو رہا ہے. مگر اگر اس کے اندر وہ افراد آگے بڑھیں کہ مثلا جو خود مالی اعتبار سے بہت اسٹرانگ ہے اور وہ اپنی اولاد میں سے ناکام نکمے جاہل احمق کی بات نہیں کر رہا، واقعی دا موسٹ بریلینٹ، وہ اپنے اولاد میں سے اس کو پک کریں، وہ کہیں کہ نہیں یہ انٹیلیجنٹ ہے، ہم اس کو بھیجتے ہیں کہ یہ دین کی سمجھ حاصل کر کے آئے، پتا تو چلے یہ مولوی لوگ کیا گڑبڑ کرتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ہی بھیجتے ہیں جا کے وہ چیک کر کے آئے کہ کیا ہوتا ہے. وائی ناٹ، میدان تو کھلا ہوا ہے اس کے اندر، روکا تو کسی نے نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کے یہاں ہوتا ہے، یہ تو کرسچینٹی کے اندر ہوتا تھا یا دوسروں کے یہاں ہوتا تھا کہ نہیں صاحب یہ بائبل جو ہے رکھ دو، اس کو کسی کو پڑھنے مت دو، یا مثال کے طور پہ توریت جو ہے یہ رکھ دو، کسی کو پڑھنے نہیں دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام کے اندر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے. مگر وہ ہے آئیڈیل، یعنی آئیڈیل کے اندر بھی ریلیٹیولی آئیڈیل، تو پہلا آئیڈیل تو وہی ہے. اب یہاں پر کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اندر کیا کیا جائے، کہ خاص طور پر ان افراد کا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ وہ افراد کہ جو فقر کی کیفیت میں اور محصور ہو چکے ہیں اللہ کی راہ میں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے. یحسبہم الجاہل اغنیاء، اب ان کی جو کیفیت ہے، اب یہ آپ الفاظ دیکھیں واقعا جو خدا نے استعمال کیے ہیں، جاہل انہیں غنی سمجھتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں. جاہل کا مطلب یہ ہے کہ جن کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ویل ٹو ڈو ہو چکے ہیں، یہ لوگ اپنے پیروں پہ پوری طرح سے کھڑے ہو چکے ہیں. میں نے تعفف، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنی عفت کو محفوظ رکھتے ہیں. تعرفہم بسیماہم، مگر یہ اپنی زبان سے چاہے نہ بھی کہیں، تم ان کی پیشانی سے اس بات کو جان لو گے، تم ان کے چہرے سے اس بات کو سمجھ لو گے، تم گفتگو کرو اندازہ تمہیں ہو جائے گا کہ نہیں واقعا یہ ضرورت مند ہیں. وہ بولیں گے نہیں، ایک تو ہے پروفیشنل بیگر، اس کا تو کام یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر بولے کہ اللہ کے نام پر دے دے بابا، فلاں کے نام پر دے دے بابا، وہ نہیں. پروفیشنل بیگر کو بھی اگر دیا جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ صدقہ نہیں بنے گا، بن تو وہ بھی جائے گا، وہ بھی کیا اس کے اندر کو بنگلہ بنا لے گا وہ آپ کے مثال کے تو دو پیسوں کی وجہ سے. لیکن سوال یہ ہے کہ پرائیورٹی کس کو ہے، کہ پرائیورٹی اس شخص کو ہے کہ یعنی اس عورت کو، اس مرد کو، اس فیملی کو، کہ جو اپنی اس حالت کو چھپا کر رکھے، وہ اپنی خودداری کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. مولا کا ایک بہت پیارا جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا وہ جو تیسرا سیکشن ہے کلمات قصار کا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ کتنا اچھا ہے خدا کے لیے امیروں کا غریبوں سے انکساری سے بات کرنا، کتنا اچھا ہے امیروں کا غریبوں سے خدا کے لیے انکساری سے، اس کے اوپر آ کر تکبر کا مظاہرہ نہ کریں، ایروگنس کا مظاہرہ نہ کریں، انکساری کے ساتھ ان سے بات کریں، ان سے ملیں، یہ کتنا اچھا ہے. پھر مولا کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا ہے غریبوں کا پیسے والوں سے تکبر کے ساتھ بات کرنا، اس سے زیادہ اچھا ہے. تکبر کا یہاں پہ مطلب وہ ایروگنس مت لے لیجیے گا، تمکنت کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے وہ، یعنی وہ کہیں پر بھی اپنی اس سیلف اسٹیم کے اوپر کہیں کمپرومائز نہ کریں، اپنی خودی کے اوپر، جو اقبال کہتے ہیں کہ اپنی خودی کے اوپر انسان کمپرومائز نہ کرے، خودداری کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. یہ ٹھیک ہے اس وقت یہ امتحان ہے پروردگار عالم نے لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے اسٹیم کے اوپر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ کبھی بھی اصرار کر کے اپنا سوال پیش نہیں کریں گے, عاجزی کے ساتھ بار بار میری مدد کر دو میری مدد کر دو میری مدد کر دو نہیں کریں گے. بہت اگر ہو گیا تو ایک دفعہ انہوں نے بول دیا تو بول دیا, اس کے علاوہ وہ بولیں گے بھی نہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور جو تم خیر میں سے خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں اللہ اس کا علم رکھتا ہے. اب آپ نوٹ کیجئے, اب تک بصیر, خبیر, علیم یہ بار بار آ رہا ہے, یہ ضائع کچھ بھی نہیں ہوگا تمہارا. اگر مثال کے طور پر کوئی کہے اس نے غلط کر کے مجھے بیوقوف بنا کے مجھ سے پیسے اینٹ لیے, ٹھیک ہے, اگر اس نے کیا ہے وہ دھوکہ دہی کا مجرم ہے, تمہاری نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ویسے تو وہ حکمت والا معاملہ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تم بھی اپنے اندر وہ وزڈم ڈیولپ کرو کہ جہاں جج کرنے کی صلاحیت آ سکے کہ کون واقعا مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. مگر مستحق نہیں بھی ہے, جھڑکنے کا اختیار تمہارے پاس نہیں ہے, اس کو اذیت مت پہنچاؤ, ٹونٹ مت کرو, آرام سے اس کو پلٹا دو, یہ تم کر سکتے ہو. آیت نمبر 274, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ, وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں چھپا کر اور اعلان کر کے, رات میں دن میں چھپا کر اعلان کر کے, چھپا کر اور اعلان کر کے, یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے پھر واپس اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے, رات میں اور دن میں, کہ دن کے اندر چیریٹی رات میں چیریٹی. اگر آپ معصومین کا طریقہ کار, یہ آیت تو خیر خاص اس کا ایک شان نزول جو ہے مولا کے بارے میں کہ مولا نے اس طریقے سے باقاعدہ خرچ کیا جس کی مدح کی ہے پروردگار عالم نے اس آیت میں, وہ میسج جو ہے وہ جنرل ہے, میسج جنرل, رات میں دن میں چھپا کر اعلان کر کے, چھپا کر اعلان کر کے, وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, وہ تاکید ہے اس کے اندر, رات میں اور دن میں. مثلا اب آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کریں کہ دن میں انسان کا زیادہ رابطہ کس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ کام پر جا رہا ہے, وہ کام پر جا رہا ہے, کام پر جا رہا ہے, اگر کاروبار کرنے والا ہے تو اس کا تعلق زیادہ تر کس سے بنے گا, امپلائیز کے ساتھ, چپراسی کے ساتھ, کلرک کے ساتھ, ڈرائیور کے ساتھ, چوکیدار کے ساتھ, جو اس کے کام کے یا بزنس سے ریلیٹڈ جتنے افراد ہیں ان سے اس کا تعلق بن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے یہ 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 یہ, اچھا ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے, ان کا کیا مسئلہ ہے. رات میں کس کے ساتھ تعلق بنتا ہے, رات میں سب اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں, تم بھی اپنے گھروں میں آ چکے ہو, مگر تم اپنے گھروں میں آئے ہو اس طرح سے کہ تمہارے لیے ڈنر کا ارینجمنٹ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس وقت بہت سے رات میں ایسے گھر پہنچے ہیں کہ جن کے لیے رات کا کھانا ارینج کرنا ایک بہت بڑا یعنی کیٹو کا پہاڑ چڑھنے کے برابر ہے. ایسا اگر آپ معصومین کی سیرت دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ جو اپنے کاندھے کے اوپر بوریاں روٹی کی اٹھا کر لے جاتے تھے, یہ کام کرنے والے ہیں. یعنی میں آپ کا, مجھے معلوم ہے خواتین کے اپنے لمیٹیشنز ہوتے ہیں, مگر مردوں کے حوالے سے تو واقعاً یہ کام کرنے والے ہیں. یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آپ مثلا یہ کہیں کہ ہم اپنے کسی امپلائی کو اسی کام کے لیے رکھ لیتے ہیں, رکھ لیں وہ بھی برا نہیں ہے کہ وہ جائے اور یہ کام کر کے آئے, لیکن خود کرنے کا مزہ اپنا ہے. یعنی وہ جو ایک انسان کہتا ہے نا ہم روحانیت چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, ترقی پروردگار عالم سے قربت, یہ کام کرنے والے ہیں. کہ اگر ایک انسان کہے کہ مثلا وہ جو چوتھے امام کا اگر آپ واقع ہے اس کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر مثلا نقاب ڈال کر اور دور سے وہ دیکھتے ہیں گلی میں محلے میں بچے کہ وہ گٹری والا آ گیا, وہ بوری والا آ گیا, وہ ہماری مدد کرنے والا آ گیا. یہ جو کیفیت ہے نا وہ آپ ٹرسٹ چلائیں اپنے اپنے حساب سے, وہ صحیح ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, وہ آرگنائز وے کے اندر کریں, مگر یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ کرنے والی ہیں جس کی قرآن نے بھی بہت زیادہ اصرار کے ساتھ کہا ہے, اور اسی طریقے سے معصومین کی سیرت میں ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ ان ساری مصروفیات کے بعد جو معصومین کی ہوتی تھیں دن کے اندر, اور دن میں بھی وہ چیریٹی سے غفلت نہیں کرتے تھے, مگر پھر رات میں پھر خاص نکلنا اور دیکھنا. آپ غریب علاقوں میں جا کر دیکھیں, یعنی کوئی کہے کہ مثال کے طور پر یہ وہ جو میں نے ابھی کہا کہ وہ بیوقوف بنا لے گا, احمد کیا بیوقوف بنا لے گا, اس کے بعد رات کو کھانے کے لیے واقعا نہیں ہے, کیا وہ بیوقوف بنا لے گا. اس وقت کراچی کے اندر, شہر کراچی میں جو اتنا بڑا شہر ہے, اس شہر کے اندر ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے پاس مومنین میں سے آپ جائیں, آپ جاتے ہی ہوں گے مچھر کالونی میں جا کر دیکھیے, کورنگی جا کر دیکھیے, اورنگی جا کر دیکھیے, دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیں, دوسرے جو غیر شیعہ ہیں ان کی بات تو ٹھیک ہے, جو شیعہ خود ہیں ایسے ایسے افراد موجود ہیں کہ جن کے پاس بڑے مسائل ہیں, ایسے فیملیز موجود ہیں کہ جن کے اندر چھ چھ سات سات بیٹیاں موجود ہیں, ان کا گھر جو ہے نیچے رہ گیا ہے زمین کے اندر, باقی مکانات سب آس پاس کے اوپر کے آ گئے ہیں, بارش ہوتی ہے سارا پانی ان کا جمع ہو جاتا ہے اور وہ بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سے وہاں پر رہتے ہیں. یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں, اور اس کے لیے جو کر سکتا ہے وہ خود سے اس کو کرنا چاہیے, آپ لوگ کرتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ کرتے ہیں, مگر اس کو اور زیادہ سیریسلی لینا چاہیے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیہ, وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اپنا مال, رات میں بھی دن میں بھی, سرن و علانیہ, چھپا کر بھی اور اعلان کر کے. فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. یعنی یہ جو گارنٹیز جو پروردگار عالم کی طرف سے ہے نا, یہ بھی بڑی جاذب ہے, بڑی ابزاربنگ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے پھر آ رہی ہے, نہ انہیں کوئی فیئر ہوگا, نہ کوئی ریگریٹ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی غم, کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا, کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا. اب اس کے بعد پروردگار عالم سائیڈ بائی سائیڈ ایک بہت ہی بدترین گناہ جس کو اسلام نے مانا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے, اور وہ ہے ربا, وہ یوزری انٹرسٹ, اس کا تذکرہ یہاں پر ہوتا ہے, جس کو عام طور پر سود کہا جاتا ہے. الذین یاکلون الربا, اچھا ربا کا مطلب اگر آپ دیکھیں نا, ربا کا مطلب کیا ہے؟ ربا کا مطلب ہے آہستہ آہستہ بڑھنا, گریجولی اس کے اندر انکریز ہونا, یہی جو انٹرسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ دیا, ادھار دیا اور اس کے بعد دیا کہ میں 500 دیا, 500 کے اوپر بڑھنا شروع ہوا, 510, 520, 530, 600, 610 مثلاً, اب وہ جو بھی پرسنٹیج ہو اس کے حساب سے. تو وہ اگر ظاہری اعتبار سے آپ دیکھیں تو لفظ ربا اس کا مطلب ہے انکریز ہونا. پروردگار عالم اس کے اوپر کس طرح سے کامنٹ کرتا ہے اور تبصرہ کرتا ہے, یہ دیکھنے والی چیز ہے. ابھی تک آپ نے دیکھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بڑھا کر دوں گا, یضاعف من یشاء, 700 گنا ہو جائے گا, اتنا زیادہ ہو جائے گا, وہ صدقے کے لیے بات کی ہے خدا نے, کہ جو بظاہر چلا گیا, بظاہر تو وہ چلا گیا مگر چلا گیا, خدا کہتا ہے کہ میں اسے بڑھا کر ریٹرن کروں گا. اور اب بات آ رہی ہے ربا کی اور سود کی اور انٹرسٹ کی, کہ وہ تم کو لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے مگر خدا کے نزدیک معاملہ کیا ہے. الذین یاکلون الربا, اور اس کا بھی تعلق حکمت کے ساتھ ہے, اگر آپ وزڈم کی جو بات کریں کہ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ تو کم ہو گیا, کم ہو گیا لیکن وہ خدا بڑھا کے واپس کرے گا, اور یہ ظاہری طور پر بڑھ رہا ہے اور خدا کے نزدیک وہ ضائع ہو رہا ہے. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں, جو سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, ان کی مثال, ان کا مسئلہ پروردگار کے نزدیک اس شخص کی طرح سے ہے کہ جو اس طرح سے کھڑا ہو باولا بن کر, کہ جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہے, پاگل کر دیا ہے. یعنی یہ آپ تعبیرات دیکھیں گے خدا کی, بڑی کلیئر کٹ, یعنی اس کے اندر میسج ہے پروردگار عالم کی طرف سے, چھو کر باولا کر دیا ہے, خپتی, پاگل, مجنون, ایک ایسا شخص کہ جو کھڑا ہو اور اپنے حواس میں نہ ہو, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے, کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے, اس کو کہتے ہیں خپتی. کہ یہ شخص کہ جو ربا کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, وہ اس طرح سے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو روحانی اعتبار سے اس کا باولا ہو جانا, پاگل ہو جانا. دوسرا یہ کہ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص سود کھاتا ہو اور اس دنیا سے جب جائے تو وہ اپنے حواس کے اندر ہو, اپنی عقل کے ساتھ جائے, وہ پاگل بن کر اس دنیا سے باہر جائے گا, یعنی جب اس کی روح نکلے گی وہ پاگل ہو چکا ہوگا. ایک بات. دوسری بات کہ جب قیامت کے میدان میں اسے اٹھایا جائے گا تو اس کی کیفیت اس پاگل کی سی ہوگی جو کسی طرح سے اپنے آپے کے اندر نہ ہو, جو اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ پا رہا ہو. ذالک بانہم, اب اس کے بعد ذرا دیکھیے پروردگار فرماتا ہے یہ اس وجہ سے, بانہم قالو, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, کہ خرید و فروخت ربا ہی کی طرح سے تو ہے. ان دونوں فرق کیا ہے؟ مثلا میں نے اگر یہ بیچا پیسہ لے لیا, میں نے گلاس بیچا پیسہ لے لیا, مکان بیچا پیسہ لے لیا, میں نے پیسہ دیا اور پیسہ لے لیا, میں نے 5 لاکھ دیا 6 لاکھ لے لیا, 7 لاکھ دیا 8 لاکھ لے لیا, وہی کرنسی سیم چیز, لیکن ٹھیک ہے اس وقت دیا لے لیا, اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ تو اسی طرح سے پروردگار فرماتا ہے یہی جو ان کا سو کالڈ آرگومنٹ ہے, یہ جو پالیسی انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے, اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بیع جو ہے وہ مثل الربا. اب ظاہر ہے دیکھیے توجہ کیجیے گا, اس وقت ہم سود کو ڈسکس نہیں کر رہے ایز اے ٹاپک, یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے جو تبصرہ کیا قرآن مجید میں, سود کا انٹرسٹ کا جو ڈسکشن ہے وہ آپ کو ایک ملے گا سورہ مبارکہ روم میں, جو قرآن مجید کا 38 چیپٹر ہے 30واں, اور مکی سوروں میں واحد سورہ ہے سورہ روم, کہ جس میں اس کا تذکرہ آیا ہے سود کا. اس کے بعد جو مدنی سورے ہیں اس میں ایک یہ سورہ بقرہ, ایک سورہ آل عمران اور ایک سورہ نساء, 3 اور سورے ہیں کہ جن میں پروردگار عالم نے سود کے اوپر بحث کی ہے. تو ہمارا ٹاپک سود نہیں ہے اس وقت, ہم ٹاپیکل کامنٹری پہ نہیں جا رہے ہیں, اور نہ ہی اسلام میں جو سود کے مسائل ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, نہ بینکنگ سسٹم کو ڈسکس کر رہے ہیں, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس وقت. تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر پروردگار عالم نے اس موضوع کے اوپر کیا ارشاد فرمایا ہے. یعنی کنسیڈرنگ کہ وی آل نو دا بیسک کہ کیا سود کیا ہوتا ہے, انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, اس کا بیسک اسٹرکچر ہمارے ذہن میں, پروردگار عالم اس کے اوپر کیا کامنٹ کر رہا ہے, کیا تبصرہ کر رہا ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. خدا فرماتا ہے ان نمل بے او مسل الربا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے اور ربا, بے یعنی خرید و فروخت اور ربا کا یہ دونوں ایک جیسے تو ہیں, کہ اسی وجہ سے ان کا یہ حال ہوگا کہ انہیں کھڑا ہونا بھی نصیب نہیں ہوگا, ایسا لگے گا کہ جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہے. اگر آپ اصولی طور پر دیکھیں کہ مثلا اگر آپ بینک گئے اور بینک جا کر آپ نے اپنا چیک دیا اور چیک دینے کے بعد آپ نے اپنا کیش ڈرا کر لیا, اور ایک آدمی جاتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور وہ وہاں سے کیش لے کر آ جاتا ہے, تو دونوں نے کیا کام کیا؟ کیش لے کر تو دونوں آ گئے, ایک جیسا ہے یہ, ایک جیسا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ کیش لے کر آ رہا ہے, وہ بھی کیش لے کر آ رہا ہے, یہ ایکول ہے, کیسے ایکول ہو گیا؟ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بھی بریانی پڑی ہوئی ہے اور دوسرے کے سامنے بھی بریانی پڑی, دونوں نے بریانی کھا لی, کیا یہ ایک جیسا معاملہ ہے؟ کھایا تو دونوں نے بریانی ہے, مگر اس نے کھایا ہے سور کے گوشت کی, آپ نے کھائی ہے مرغی کے گوشت کی, فرق نہیں ہے ان دونوں کے درمیان. یا آپ نے بھی مرغی کے گوشت کی کھائی ہے اور اس نے بھی چکن بریانی کھائی ہے, مگر فرق یہ ہے کہ آپ نے جو چکن کاٹا ہے وہ سلاٹر کیا ہے پراپر, اس نے چکن کو پراپر سلاٹر نہیں کیا, از اٹ ایکول؟ یا مثلا آگے بڑھ کے دیکھیے کہ اس نے جس پیسے سے اس چکن کو خریدا ہے وہ حلال تھا اور اس نے جس پیسے سے اس چکن کو خریدا ہے وہ حرام تھا, آر دے ایکول؟ یعنی میں بہت زیادہ اوپنلی بہت ساری چیزوں کو نہیں کہہ سکتا, میں صرف سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بات خود نکاح کے بارے میں بھی کہی گئی کہ کیا فرق ہے. اگر آپ کتابوں میں دیکھیں, انٹرویوز کو دیکھیں جو سو کالڈ انلائٹنڈ ماڈریشن اور یہ ساری چیزیں ماڈرنائزیشن کے نام پر جو ڈسکشنز ہوئے ہیں, اور یہ آج کے نہیں ہیں, بہت پہلے کے ہیں, تو پاکستان میں اب آ رہا ہے معاملہ, ورنہ تو بہت پرانے ڈسکشنز ہیں. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ ادھر سے اس نے کہہ دیا انکاح تو, ادھر سے اس نے کہہ دیا قبل تو, اور یہ نکاح ہو گیا. اور دوسری طرف کہا کہ وہ دونوں راضی ہیں, جو کرنا چاہے کر لے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ پروسیس تو وہی ہے, پروسیس تو ایک ہی ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہو گیا؟ پروسیس میں فرق یہ, احل اللہ البیع وحرم الربا, اس کو اللہ نے حلال کیا ہے, اس کو خدا نے حرام کیا ہے, یہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. لیجیٹیمیشن یا لیجیٹیمیسی جو کا جو ایشو ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے, کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہے, یہ ان لیجیٹیمیٹ ہے, یہ لافل ہے, وہ ان لافل ہے, اس کے اوپر جزا ہے, اس کے اوپر سزا ہے, اس کے اوپر ریوارڈ ہے, اس کے اوپر پنشمنٹ ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں, اگر یہ فرق نہیں لگتا ہے تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ پھر حال آخر میں یہ ہوگا, تب فرق سمجھ میں آ جائے گا. اگر ٹھیک ہے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر بعد میں سمجھ میں آئے گا. انما البیع مثل الربا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے خرید و فروخت ربا کی طرح سے. واحل اللہ البیع وحرم الربا, یقیناً اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے, ربا کو حرام کیا ہے, انٹرسٹ کو حرام کیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, پس جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے, فانتہا, اور وہ رک گیا, فلہ ما سلف, تو اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ سارے کا سارا معاف کر دیا گیا, اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا. اب یہ خاص وہ نقطہ کہ جب یہ حکم نافذ کیا گیا, کہ اب سے پہلے جو کچھ ہو چکا ٹھیک ہے, اب مثلا 100 سال پرانا حساب کتاب وہ سب اللہ جانے, وہ تم چھوڑ دو, لیکن تم آگے بڑھو. اس پوائنٹ سے آن ورڈز, یعنی جب یہ حکم اسلام کے اندر نافذ کیا گیا, اس دن کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے آگے کہ اب کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ پرانا کوئی انٹرسٹ کلیم کرے یا آگے اس قسم کے کاروبار کو مزید بڑھا سکے. جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے موعظہ آ گیا, نصیحت آ گئی, فانتہا, اور وہ رک گیا, فلہ ما سلف, تو اس کے لیے ٹھیک ہے, جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا, ما سلف. وہ امرہ الی اللہ, اور اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. ومن عاد, اور اب اگر کوئی واپس پلٹتا ہے سود کی طرف, انٹرسٹ کی طرف, فاولئک اصحاب النار, تو یہ جہنم والے ہیں, یہ آگ میں ڈالے جائیں گے, ہم فیہا خالدون, اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ عام طور پر اعمال کے ذیل میں پروردگار عالم نے ارشاد نہیں فرمایا, یہ بہت کم ہوا ہے. عام طور پر آپ کافروں کے لیے سنیں گے, عقائد کے معاملے میں جنہوں نے گڑبڑ کی ہے ان کے لیے سنیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. عام طور پر اعمال کی کوتاہی پر یہ چیز کم آئی ہے. اس میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جہاں سود والے کے لیے, سود کھانے والے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم فیہا خالدون, یہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں, کہ پھر انہیں اپنی زندگی کے اختتام پر اپنے عقائد پر باقی رہنا نصیب نہیں ہوگا, یعنی خود عقائد کے اندر بھی وہ گڑبڑ کر ہی جائیں گے. کتنا وقت؟ یا ایھا الذین آمنوا, آیت نمبر 278, اے ایمان لانے والوں, اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب آپ واپس اگر ریکال کریں, یہ بات کیا ہو رہی ہے؟ سود کے حوالے سے. سود نہ کھاؤ یہ ہدایت ہے, یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہدایت ہے. ہدایت کس کے لیے ہے؟ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، وہ جو بات پہلے آئی تھی اس بات کی تکرار ہو رہی ہے یہاں پر. ایک اوور آل پرنسپل دیا گیا، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ایک پرٹیکولر اس کے مصداق کے اندر اس کو ریفلیکٹ کر کے پروردگار نے دکھایا ہے. اے ایمان لانے والوں کیا کرو؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کنٹرول ڈیولپ کرو اپنے اندر. میں کیا کروں گا، میرا کاروبار کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کنٹرول اپنے اندر ڈیولپ کرو. ایک آیت مس ہو گئی. صحیح، ٹھیک، آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہے اس کا بھی تعلق سود کے ساتھ. اللہ سود کو، ربا کو برباد کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو پروان چڑھاتا ہے. یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں کہ وہی یوربی جو ہے نا، اب یہ جو عربی کا تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں وہ اس کو ذرا انجوائے کریں گے، کہ اس کا مادہ وہی ہے جو ربا کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. یعنی پروردگار نے کہا یم حق، یم حق کا مطلب ہے ضائع کر دینا، برباد کر دینا. یم حق اللہ الربا، جو ربا جو تم نے سمجھا کہ جو بڑھ جاتا ہے، اس بڑھنے والے کو خدا نے ضائع کر دیا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ نابود ہو جائے گا. وَيُرْبِ الصَّدَقَات، ربا کس کے اندر ہوگا؟ جو صدقہ تم نے دیا ہے اس کے اندر ربا ہوگا، اس کے اندر گریجولی انکریمنٹ ہوتا چلا جائے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ بڑھ رہا ہے، خدا تمہیں بتاتا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ صدقہ تو چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، اگر نہیں یوربِ صدقات، خدا اسے پروان چڑھائے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم، اور اللہ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا کفار سے اور اسیم سے. کفار کا مطلب ہے کھل کر انکار کرنے والا، یہ کھل کر انکار ہے. یعنی گویا اگر کوئی سود کھاتا ہے اور سود کو جائز سمجھتا ہے، وہ کفار میں سے ہے، یعنی وہ کفران نعمت کرنے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. اسیم اور بڑا گنہگار، صفت مشبہ بالفعل. آیت نمبر 277، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ جو ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، وہ اقام الصلاۃ، اور اعمال صالحہ کے اندر دو چیزیں خصوصیت کے ساتھ، وہ اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکات کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ دیکھیں کتنا تکرار کیا جا رہا ہے اس چیز کو، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فیئر، نہ کوئی ریگریٹ. اب اس کے بعد آیت نمبر 278 کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. یہ ساری باتیں اللہ کہہ رہا ہے، ربا ضائع ہو جاتا ہے، صدقہ پروان چڑھتا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، کنٹرول پیدا کرو. تقوی پر ہم بات کر چکے، ہدایت کس کو ملے گی؟ صاحبان تقوی کو، اس کے بعد ہدایت ملے گی. کہ میں سود کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میں کیا کروں، کہ سب سے پہلے تقوی اختیار کرو. وہ کنٹرول اگر ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تقوی اختیار کرو اور چھوڑ دو جو سود ابھی آؤٹ اسٹینڈنگ تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے کلیکٹ کرنا ہے، چھوڑ دو اس کو. ذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. اس کے بعد فرماتا ہے فإن لم تفعلوا، اور اگر تم یہ نہیں کرتے ہو، یہ بہت سخت آیت ہے، بہت ہی سخت آیت. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کم آن فَأَذَنُوا، آ جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کے رسول کی تم سے جنگ ہے، پھر تم سے کوئی کسی قسم کی کوئی صلح، کوئی امن خدا کا اور خدا کے رسول کے ساتھ تمہارا نہیں ہو سکتا. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، آ جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وان تبتم، ہاں اگر تم توبہ کرو، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارا جو کیپٹل ہے، راس المال جس کو کہا جاتا ہے، وہ تمہارا ہے، وہ تم واپس کر لے سکتے ہو جس کو تم نے دیا ہے. سود نہیں لو، باقی تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. نہ تمہیں ظلم کرنے کی اجازت ہے، نہ تم پر ظلم کیے جانے کی کسی کو پرمیشن دی جائے گی. باقی اگر سود پر باقی رہنا ہے اور تم بولو میں تو مومن ہوں، میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، تمہارا ایمان جائے بالکل، اگر عوامی زبان کے اندر کہیں کہ تیل لینے، کسی کے کام کا نہیں ہے تمہارا ایمان. اس لیے کہ پروردگار عالم نے جنگ کی بات، تو پھر اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، ویری آنیسٹلی اگر آپ دیکھیں. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، فَنَزِرَتُنْ إِلَى مَيْسَرَةٌ. یہاں پر پروردگار عالم نے جیسا کہ ابھی کہا کہ کیپٹل تو تمہارا ہے, مگر وہ بھی کس صورت میں, وہ بھی کس صورت میں کہ جس سے تم کو کلیکٹ کرنا ہے وہ اپنی نیسیسٹیز جن چیزوں سے پوری کر رہا ہے ان کو بیچ کر نہیں دے گا تمہیں, یعنی یہ تم اس سے نہیں مانگو. اگر تم نے ادھار دیا بھی تھا, قرض دیا بھی تھا, اس کو لینڈ کیا تھا, تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارا مکان بیچ کر میں اپنا قرضہ واپس لوں گا. نہ, اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. اگین اس بات پہ کنسنٹریٹ کریں, ہم اس وقت تفسیر پہ بات کر رہے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, ہم اس وقت فقہی موضوع کو لے کر نہیں چل رہے ہیں. قرض جس کو عربی کے اندر دین کہا جاتا ہے, یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل ٹاپک ہے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ مثلا قرض دیا جائے تو کیا کیا جائے, قرض لیا جائے تو اس کی کیا کنڈیشنز ہیں, اور اس کے بعد پھر جب اس کو کلیکٹ کرنا ہو تو کس حد تک جایا جا سکتا ہے. وہاں پر ایک عنوان آتا ہے مستثنات من الدین, کہ وہ افراد کے جن سے آپ ریکور اس وقت نہیں کر سکتے, اس کے اندر یہ ایک چیز شامل ہے, ایک اس کی کیٹیگری یہ والی ہے. بھائی میں نے پیسہ دیا تھا, میں کیوں واپس نہیں لے سکتا؟ اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے, وہ اپنا مکان بیچ کر دے, نہیں ہو سکتا. ہاں اگر مثال کے طور پہ اس کے پاس زیور ایکسٹرا پڑا ہوا ہے, یہ پڑا ہوا ہے, وہ پڑا, اس کی بات نہیں ہو رہی. جو اب نیسیسٹیز کی آپ بات کرتے ہیں, اکنامکس کے اندر جس کو ڈیل ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نیسیسٹیز, اس کے اوپر لگژریز ہیں, لگژریس لائف اس کی ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ابھی نہیں دیتا, وہ زیادتی ہے, پھر اس کا ایک پورا کورس آف ایکشن ہے کہ کیا کیا جائے گا. لیکن جو اس کی نیسیسٹیز ہیں, اگر وہ بنگلے میں رہ رہے ہیں, آپ کہیں فلیٹ میں آ جائیں, بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں تم بالکل روڈ پر آ جاؤ, میں تمہارا مکان جو ہے نیلام کر رہا ہوں, یہ غلط. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ لون رائٹ آف کروا لی, وہ غلط ہے. وہ اس لیے غلط ہے کہ وہ انڈیو ایڈوانٹیج لیا جا رہا ہے, وہاں پر تو پورا کرپشن ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کیا اس کا کوئی کانسیپٹ ہے, بالکل ہے, اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کو اگر آپ بریفلی دیکھیں تو اس آیت کے اندر تھوڑا سا ڈسکس کیا گیا ہے. وہ انکانا زو اسرتن, اگر کوئی صاحب اسرت ہے, یعنی انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے, فنظرتن الا میسرا, تو اس کو مہلت دی جائے گی, یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ تمہاری لون ریٹرن کر سکے. اس موقع پر اس کو فورسفلی اس کے گھر سے بے دخل کر کے, اس کی نیسیسٹیز کو بیچ کر, ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا قرضہ واپس لے لو. وانت صدقو خیر لکم, اور اگر تم دیکھ رہے ہو کہ واقعا یہ پریشان ہو چکا ہے, مجبور ہو چکا ہے, اور تم وہ صدقہ کر دو, کہو کہ دیا تو میں نے قرض تھا, لیکن ٹھیک ہے بھائی میں معاف کرتا ہوں, پروردگار تمہارا بھلا کرے, اگر یہ کر دو, وانت صدقو خیر لکم, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم اس بات کو جانو, اگر تم اس بات کو سمجھو, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ آیت نمبر, الحمدللہ ہم 280 تک پہنچ گئے, اس کے بعد 6 آیتیں اور ہیں, مگر ان 6 آیتوں میں آیت نمبر 282 جو ہے وہ سب سے لیندی آیت ہے قرآن مجید کی, تو وہ خود ایک آیت جو ہے تقریباً 10 آیتوں کے برابر ہے. لیکن بہرحال اوور آل اگر آپ دیکھیں تو 6 آیتیں اب سورہ مبارکہ بقرہ کی باقی ہیں. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں یا اس کے اگلے سیشن میں, یعنی دو سیشنز کے اندر, امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا. پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں شرمندہ ہوں, تھوڑا سا وقت زیادہ شاید ہو گیا, لیکن کوئی سوال اگر ہے تو پھر بھی ارشاد فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.